اتوار 24 جون، سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ ترکی میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ صدر اردوان اور ان کی جماعت کو زبردست مقابلے کا سامنا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
ایک بیلنس خارجہ پالیسی کا ابھرنے کا امکان ہے، اور یہ جو نیو آٹومن فارن پالیسی کا کانسیپٹ تھا یہ شاید اس الیکشن میں پٹ گیا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ترکی میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی جاری ہے۔ جیت کی صورت میں صدر طیب اردوغان دوسری مرتبہ 5 سال کے لیے اقتدار حاصل کر سکیں گے۔ تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
رجب طیب اردوغان نے اس امید کے ساتھ قبل از وقت انتخابات کا انعقاد کروایا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا کردار محدود کر کے صدر کے عہدے کو مکمل اختیار دیں۔ مخالفین اسے ترکی میں جمہوریت کو کمزور کرنے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ انتخابات میں طیب اردوغان کو مخالف سیکولر جماعت پیپلز پارٹی کے محرم انجے سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ صدارتی امیدوار کے لیے 50% سے زائد ووٹ لینا لازمی ہے۔ اگر امیدوار اتنے ووٹ لینے میں ناکام رہتا ہے تو 7 جولائی کو دوبارہ مقابلہ ہوگا۔
خیال رہے کہ ترکی میں جولائی 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد سے ایمرجنسی نافذ ہے۔ محرم انجے نے اقتدار میں آنے پر ایمرجنسی ہٹانے کا وعدہ کیا تھا۔ سعودی عرب میں خواتین پر کئی دہائیوں سے عائد ڈرائیونگ کی پابندی عملی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب جب گھڑی پر 12 بجے تو سعودی عرب کی سڑکوں پر موجود خواتین نے اپنی گاڑی خود چلا کر وکٹری کا نشان بنایا۔ 1990 میں ریاض میں ڈرائیونگ کرنے والی 47 خواتین میں شامل فوزیہ البکر نے اس پابندی کے خاتمے پر کہا کہ آج ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔
یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں اصل میں باہر جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤں گی۔ شاید یہ دوسروں کے لیے بہت سادہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اب اصل میں فیصلہ کر سکیں گی۔
جہاں دنیا بھر سے سعودی عرب کے اس اقدام کی تعریف کی گئی ہے، وہاں ایک ماہ قبل گرفتار ہونے والی سماجی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے 17 سربراہان آج برسلز میں ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں بحیرہ روم کے پار مشرق وسطی اور افریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں کا معاملہ زیر بحث ہے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے خبردار کیا ہے کہ جب بھی یورپ نے انسانی حقوق کو نظر انداز کیا ہے تو اس کا نقصان اٹھایا ہے۔ ان کا اشارہ ممکنہ طور پر اٹلی کی جانب تھا، جہاں پناہ گزینوں کی ایک امدادی کشتی کو روکا گیا۔ اجلاس کے موقع پر جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے یورپی ممالک کے اندر پناہ گزینوں کی منتقلی روکنے کی ترجیح کو دہرایا ہے۔ انہوں نے یورپی ممالک کی دوسرے ممالک کے ساتھ سرحدوں کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تارکین وطن کے حوالے سے اپنے سخت موقف کا دفاع کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اس خطرے سے دوچار تھا کہ تارکین وطن مکمل طور پر یہاں پھیل جاتے۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
لاس ویگس میں بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تارکین وطن کے حوالے سے موجودہ قوانین مضحکہ خیز تھے اور ان کی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات امریکہ کو مضبوط بنائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ہزاروں تارکین وطن کے خاندانوں کو آپس میں جدا کرنے کا متنازع عمل ان کے پیشرو جارج ڈبلیو بش اور باراک اوباما نے شروع کیا۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے صدارتی حکم کے بعد 500 سے زائد خاندان میں بچوں کو والدین سے ملا دیا گیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں جبری طور پر گمشدہ کیے جانے والے افراد کے لواحقین نے گزشتہ رات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اعزاز میں رکھی گئی ایک تقریب میں داخل ہو کر احتجاج کیا۔ حیدرآباد سے علی حسن کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی یقین دہانی اور کراچی میں اتوار کے روز عدالت میں لاپتہ افراد کی مختلف درخواستوں کی سماعت کے باوجود حیدرآباد میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں اور تنظیم کے حامیوں نے احتجاجی بھوک ہڑتال کیمپ قائم کیا ہے۔ گزشتہ رات جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے تو لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور حامیوں نے احتجاج بھی کیا تھا، ان کی گاڑی کو گھیر لیا گیا تھا۔ لوگ تقریب والے ہال میں داخل ہو گئے تھے جہاں انہوں نے نعرے بازی بھی کی تھی۔
برطانیہ کے شہزادہ ولیم اردن، اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ برطانوی شاہی خاندان کے کسی فرد کی جانب سے ان علاقوں کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ برطانوی حکومت کی اما پر کیے جانے والے اس دورے کا مقصد اسرائیل اور فلسطین کے تنازع سے ہٹ کر مشرق وسطی کے ممالک سے تعلقات وسیع کرنا ہے۔ شہزادہ ولیم کے اس دورے میں نوجوانوں کے امور اور ٹیکنالوجی جیسے مسائل زیر بحث ہوں گے۔ اس کے علاوہ شہزادہ ولیم دورے میں بیت المقدس میں قیام کے دوران ہولوکاسٹ کی یادگار پر بھی جائیں گے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین نے قانونی طور پر گاڑی چلا کر تاریخ رقم کر دی۔ اسرائیل کا شامی ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ اس کے علاوہ بات سے بات، آپ کے خطوں کے جواب اور اداکارہ ماہرہ خان سے خصوصی گفتگو بھی پروگرام میں شامل ہے۔ پہلے سیربین کا اہم اور بڑا موضوع، اور وہ ہے ترکی کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات۔ آج ہونے والے ان انتخابات کے بعد اب وہاں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ابتدائی نتائج چند گھنٹوں میں متوقع ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان توقع کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ 5 برس تک صدر رہیں گے، تاہم انہیں حزب اختلاف کے رہنما محرم انجی کی جانب سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ ادھر بعض حلقوں سے انتخابی دھاندلیوں کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تہمینہ قریشی کی زبانی۔
ترکی کے 6 کروڑ عوام نے آج ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈال کر حالیہ صدر رجب طیب اردوغان اور ان کی جسٹس اور ڈیولپمنٹ پارٹی کو حکومت میں ایک اور موقع دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آج سخت سیکیورٹی کے ساتھ ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ہی تقریباً 38,000 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ استنبول کے ایک شہری توران سبنجو صبح 8 بجے ووٹ ڈالنے گئے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
خدا کرے اس الیکشن کا نتیجہ ہمارے ملک اور عوام کے لیے اچھا نکلے۔ صبح 8 بجے پولنگ اسٹیشن پر اتنا رش حیران کن ہے، مگر یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام انتخابات میں بہت دلچسپی دکھا رہے ہیں۔
رجب طیب اردوغان نے اس امید کے ساتھ قبل از وقت ان انتخابات کا انعقاد کروایا کہ وہ وزیر اعظم کا کردار محدود کر کے صدر کے عہدے کو زیادہ سے زیادہ اختیارات منتقل کر سکیں۔ یہ انتخابات تقریباً 1.5 سال بعد نومبر 2019 میں ہونا تھے۔ رجب طیب اردوغان نے آج صبح اپنا ووٹ استنبول میں واقع ایک پولنگ اسٹیشن میں ڈالا اور اپنے حمایتیوں کے نعروں کی گونج میں پولنگ اسٹیشن سے باہر آئے۔ رجب طیب اردوغان 2014 میں ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ 11 سال تک 2003 سے 2014 کے درمیان ترکی کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی جسٹس اور ڈیولپمنٹ پارٹی لگ بھگ 2002 کے بعد سے ہونے والے ہر عام انتخابات میں اکثریت سے جیتتی آئی ہے۔ مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ ترکی میں جولائی 2016 میں چند فوجی حلقوں کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد لگنے والی ایمرجنسی اب تک نافذ ہے، اور رجب طیب اردوغان کو عوام کی پہلے والی حمایت حاصل نہیں ہے۔ آج ہونے والے انتخابات میں رجب طیب اردوغان کو سب سے بڑا سیاسی خطرہ سینٹر لیفٹ کی جماعت ریپبلک پیپلز پارٹی کے محرم انجے سے تھا۔ محرم انجے نے اپنی جارحانہ انتخابی کیمپین کے ذریعے حزب اختلاف کی جماعتوں کو متحرک کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنا ووٹ استنبول کے جنوبی علاقے یالووا میں ڈالا، جس کے بعد انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن ہمارے ملک اور عوام کے لیے اچھا ثابت ہو۔ خدا کرے جو نتیجہ نکلے وہ ملک کے لیے بہتر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
جبکہ سنیچر کو ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محرم انجے نے کہا تھا کہ اگر وہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ 48 گھنٹوں کے اندر ملک میں نافذ ایمرجنسی کو ختم کر دیں گے۔ ترکی میں صدارتی امیدوار کو جیتنے کے لیے 50% سے زیادہ ووٹ لینا لازمی ہے، اور اگر رجب طیب اردوغان اور محرم انجے اس میں ناکام ہوتے ہیں تو 2 ہفتے بعد یعنی 7 جولائی کو دوبارہ انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔
یہ تھیں ہماری ساتھی تہمینہ قریشی۔ اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے استنبول میں پاکستانی سیاسی تجزیہ کار فرخ سہیل گوئندی سے بات کی جو وہاں ان انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے موجود ہیں. میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ ان انتخابات میں ملک کی کن کن جماعتوں نے حصہ لیا.
سب سے اہم جو بات ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جو حکمران پارٹی ہے اور اس نے اتحاد دو چھوٹی جماعتوں سے کیا ہے. ایک نیرو نیشنلسٹ پارٹی ہے جو رائٹ ونگ کمالسٹ پارٹی ہے اور وہ ترک قوم پرستی کے حوالے سے سب سے تنگ نظر قوم پرست جماعت ہے. اور اس اتحاد کا نام ہے پیپلز الائنس. اور جو ان کے مد مقابل پارٹیاں ہیں سب سے اہم پارٹی جو روایتی یہاں کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کا نام ہے ریپبلکن پیپلز پارٹی. اور اس کے بعد ایک نئی پارٹی بنی ہے گڈ پارٹی ای پارٹی جو اس نیرو نیشنلسٹ ملی حرکت پارٹی سے علیحدہ ہوئی ہے جو طیب اردوان کی اتحادی ہے چونکہ وہ طیب اردوان کے مخالف ہوتے اور اس کی قیادت ایک خاتون کر رہی ہیں میرال ایکشنر. تیسری اہم جماعت ہے کردوں کی اور سوشلسٹوں کی ایک پارٹی جس کا نام پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اس کے لیڈر ہیں صلاح الدین دیمرتاش. ان کو ادرنے کی جیل میں قید ہیں پچھلے دو سال سے. وہ تیسری اہم پارٹی ہے. اور اس کے بعد رفاع پارٹی ہے جس کے اندر سے طیب اردوان نے مقبولیت حاصل کی بحیثیت میئر اور نجم الدین اربکان اس کے سربراہ تھے. اور اسی کے بطن سے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نکلی, وہ ہے سعادت پارٹی اب اس کا نام. یہ چوتھی اہم جماعت ہے. بنیادی طور پر یہ چھ اہم جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں.
اور وہ کون سے سیاسی ایشوز تھے یا ملک کے کون سے ایسے مسائل یا ایشوز تھے یا رجحانات تھے جو ان پارلیمانی انتخابات پر کسی نہ کسی شکل میں اثر انداز ہوئے یا بحث ہوئی ان پر اور لوگوں کو ایک طرح سے یہ فیصلہ کرنے میں انہوں نے مدد دی کہ ہم اس جماعت کے ساتھ جائیں یا اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کو ووٹ دیں؟
دو اہم مسئلے ہیں, جمہوریت کا اور دوسرا اہم ہے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ شام کا, اور تیسرا معیشت کا. چونکہ ڈالر کے مقابلے میں جو قدر کم ہوئی ہے اس کی لیرے کی پچھلے ایک سال میں, جو ایک ڈالر کے تقریباً ڈھائی لیرے ملتے تھے اب پانچ لیرے ملتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور اسی بنیاد پر جو اپوزیشن لیڈر محرم اینچے ہیں انہوں نے جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوئی ہے ٹرکش پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آج, وہ یہ ہوئی ہے کہ خوف کا سکوت ٹوٹا ہے محرم اینجے کی قیادت میں, اور وہ ایک بڑے درمیانے طبقے کے لیڈر ہیں. اور اسی طرح میرال ایکشنر جو ایک خاتون لیڈر ہیں وہ بھی ایک پاپولر لیڈر کے طور پر مرج کیے ہیں, یعنی کہ ان کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید تیسری پاپولر لیڈر کے طور پر ابھریں. وہ سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکی ہیں. تو جمہوریت, معیشت, شام اور ملک کی اندرونی صورتحال بنیادی ایجنڈا ہے.
اچھا, اس کی تو ظاہر ہے انتخابات کی کئی جہتیں ہیں اور جن کا آپ نے ذکر بھی کیا. یہ بنیادی طور پہ یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا رجب طیب اردوان کی جماعت پارلیمان میں اکثریت برقرار رکھ سکے گی؟ کیا وہ اتنے سیٹیں لے سکے گی کہ وہ آگے حکومت بنائیں؟
اہم بات اس وقت یہ ہے صدارتی الیکشن, چونکہ سارے اختیارات صدر کے پاس چلے گئے ہیں, وزیر اعظم لگانے کے, پارلیمنٹ توڑنے کے, ججوں کی نامزدگی, جرنیلوں کی نامزدگی, پولیس میں نامزدگی اور ایک وسیع اختیارات ہیں. لیکن جو اہم بات ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی, یہ نظر آ رہا ہے آج کے الیکشن کے نتائج جو ابھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے کچھ دیر کے بعد, کہ 600 سیٹوں پر جو الیکشن ہوئے ہیں آج, ان میں اس میں اس کے بعد پارلیمنٹ میں شاید جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے, جبکہ اپوزیشن تیار ہیں مل کر حکومت بنانے کے. تو وہ جو اختیارات انہوں نے جو گزشتہ سال اپریل میں ریفرینڈم کے ذریعے لیے تھے اس کو کنٹین کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ ان ڈیموکریٹک اور غیر جمہوری اور آمرانہ اختیارات ہیں صدر کے پاس. تو پارلیمنٹ کے پاس یہ طاقت رہے گی کہ وہ اس قانون کو بدل دے اور دوبارہ ترکی میں وسیع اور پارلیمانی جمہوریت لے آئے. اس لحاظ سے آج جو نتائج ابھی سامنے آنے ہیں کچھ دیر بعد شروع ہوں گے, اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی پہلی دفعہ ترکی میں پارلیمنٹ میں واضح اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہو رہی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نظام کی آپ نے بات کی, جس نظام کا آپ نے حوالہ دیا, جو رجب طیب اردوان نے, صدر رجب طیب اردوان نے قائم کیا ہے یا وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے اختیارات میں مزید توسیع کی, تو یہ نظام شاید اب برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ جو مرکزیت تھی یہ اب نہیں برقرار رہ سکے گی.
بالکل صحیح کہا. جو طیب اردوان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمرجنسی میں ان کو اختیارات ملے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال اپریل میں ریفرینڈم کروایا اور اس میں 1.5% سے صرف جیتے, وہ بھی ایک اپنے نظریے, چونکہ اسلامی دنیا میں ان کو اسلامی لیڈر سمجھا جاتا ہے جہاں آج کل وہ تنگ ترک قوم پرست کی بنیاد پر ووٹ لینا چاہتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیارات آ جائیں جو ایک صدر سے, یعنی کہ اگر اس کو امریکہ کے صدارتی نظام یا فرانس کے صدارتی نظام سے ملائیں تو اس کے مقابلے میں یہ ایک آمرانہ صدارتی نظام ہے, تو وہ لینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. اگر وہ جیت بھی گئے پہلے راؤنڈ میں, اگر وہ آج ہار مقابلے میں کوئی امیدوار 50% نہ لے سکا تو جولائی کے پہلے ہفتے میں دوبارہ ہوگا. اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں صدر کے طور پہ الیکشن 51% سے زیادہ یا 50% سے زیادہ لے جاتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں جو اکثریت اپوزیشن پارٹیز کی ہوگی وہ ڈیموکریسی کا ایک نیا دروازہ دوبارہ کھولنے جا رہا ہے.
اچھا فاروق سہیل گوئندی صاحب, یہ تو ترکی کا جو یعنی اندرونی معاملہ ہے, اس کی اندرونی سیاست ہے, اس کی بات ہوئی. ذرا سا ترکی کے جو ریجنل اس کا کردار ہے ایک خطے میں, وہ اہم ملک ہے خطے کا, اس پر بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو موجودہ جھکاؤ ہے ترکی کا روس کی طرف, اگر صدر رجب طیب اردوان کی جماعت کو پارلیمان میں کم سیٹیں ملتی ہیں, ان کی وہاں پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے, تو کیا ترکی کی خارجہ پالیسی پر اس کا اثر ہوگا؟
بالکل اثر ہوگا. ترکی جو ہے نا ایک ون سائیڈڈ خارجہ پالیسی کی طرف چلا گیا. ترکی مغرب کے ساتھ بھی تعلقات اچھا رہے گا اگر اپوزیشن پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہیں, اور روس کے ساتھ تعلقات بھی اور بیلنس کرے گا, اور اسی طرح یورپین یونین کے ساتھ تعلقات, چونکہ ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم امریکی کیمپ کو چھوڑ کے بدلتی صورتحال میں بالکل روسی جھکاؤ میں چلے جائیں. وہ روس کے ساتھ تعلقات ضرور اچھے رکھنے کا ان کا اعلان ہے کہ ہم پائپ لائن جو روس کی گیس کی پائپ لائن ہے اس کو برقرار رکھیں گے, لیکن سیریا کے اوپر ان کا سٹینڈ بالکل مختلف ہوگا. وہ سیرین ایشو میں کسی پارٹی کے ساتھ, یعنی کہ خصوصاً وہاں پر جو مسلح گروہ ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق بالکل توڑنا چاہتے ہیں, اور شامی مہاجرین کو وہ عالمی قوانین اور ضوابط کے مطابق واپس بھیجنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, یہ اپوزیشن کی چاروں جماعتوں نے, اور اس لیے ان کا ایک بیلنس خارجہ پالیسی کا ابھرنے کا امکان ہے. اور یہ جو نیو آٹومن فارن پالیسی کا کانسیپٹ تھا یہ شاید اس الیکشن میں پٹ گیا ہے.
استنبول میں موجود یہ تھے سیاسی تجزیہ کار فروخ سہیل گوئندی, جن کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار صدر اردوان کی پارٹی ملکی پارلیمان میں اکثریت سے محروم ہو جائے گی. ادھر حزب اختلاف کے مرکزی رہنما محرم انجے نے انتخابات میں ممکنہ فراڈ کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترک شہریوں کو چاہیے کہ وہ صدر اردوان کی جماعت کی جانب سے فراڈ کو روکنے کے لیے بیلٹ باکس کا تحفظ کریں. انہوں نے کہا کہ ملک کے الیکٹورل بورڈ پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے, تاہم انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ انتخابات کے نتائج اچھے ہوں گے. اور ترکی کے بعد اب چلتے ہیں مشرق وسطی, جہاں اسرائیل نے شام سے پرواز کرنے والے ایک ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان دونوں واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی اور تجزیہ نگار ہریندر مشرا سے بات کی, اور پہلے ان سے پوچھا کہ فلسطینیوں نے امریکی صدر کے داماد پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہا ہے.
پی ایل او کے جنرل سیکرٹری صیب عرکات نے کہا ہے, ان پر ان کے جو انٹرویو دیا ہے جیرڈ کشنر نے یہاں کے ایک اخبار کو, اس پر انہوں نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی جو حق ہیں وہ بکاؤ نہیں ہیں, انہیں خریدا نہیں جا سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ حل نکالنا چاہتے ہیں مسائل کا, فلسطینی اسرائیل مسائل کا, وہ ایسے نہیں ہو سکتا جس طرح کی وہ کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جیرڈ کشنر اور جیسن گرین بلاک اپنے خطے کے دورے کے دوران فلسطینیوں سے نہ تو انہوں نے بات کی ہے, فلسطینی انتظامیہ کے کسی رہنما سے بات نہیں ہوئی ہے, کسی اہلکار سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے خطے کے تمام ملکوں کے رہنماؤں سے بات کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک جو ہے فیصلہ وہ فلسطینیوں کے اوپر ایک طرح سے تھوپنے جا رہے ہیں. تو فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے جو رد عمل آیا اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو انٹرویو ہے, یہ ایک کوشش ہے اسرائیل کے کولونیل کنٹرول کو مضبوط کرنے کا, اور صرف چند کچھ چیزیں دے کر کے کوشش ہے کہ فلسطینی حقوں کو خرید لیا جائے, اور یہ انہیں منظور نہیں ہے.
تو ہریندر, جیرڈ کشنر نے کہا کیا تھا اپنے انٹرویو میں؟
جیرڈ کشنر نے کہا کہ صدر محمود عباس جو ہیں वो कहते तो ये रहे हैं कि वो अमन चाहते हैं, वो अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार और कई सालों से वो इस तरह की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने उनके इरादे पर सवालिया निशान लगाया है। जैसे उन्होंने इशारा ये किया है कि वो कहते कुछ और हैं लेकिन उनका इरादा कुछ और है, वो अमन नहीं चाहते हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम खित्ते के मुल्क के रहनुमाओं से जिनसे उनकी बात हुई है, मिस्र के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात और बात हुई है, सऊदी अरेबिया में, कतर में, जॉर्डन और इसराइल में, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो पीस प्लान जो है बिल्कुल अब करीब करीब तैयार है और वो उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन फलस्तीन इंतजामिया के साथ इसमें किसी तरह की उनकी कोई शिरकत नहीं रही है, उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं है। दरअसल फलस्तीन इंतजामिया ने बॉयकॉट कर रखा है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कह रखा है कि वो ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है, वो मसालेहतकार का रोल अदा नहीं कर सकते। और उसके बाद से तमाम यहाँ पर जो भी दौरे हुए हैं अमरीकी रहनुमाओं के, उनको कहा गया है कि वो वेलकम नहीं है उन फलस्तीनी इंतजामिया के इलाकों में, और वो जाते भी नहीं रहे, वो सिर्फ इसराइल के रहनुमाओं और अहलकारों से उनकी बातचीत होती रही।
और इसराइली हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल पर क्या कुछ कहा है?
इसराइली वजीर आजम का भी थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल बयान आया है, आज उन्होंने काबिना के इजलास में उन्होंने कहा है कि उनकी जो बातचीत थी वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही, उन्होंने बताया। और अमरीकी, उन्होंने कहा कि अमरीकी ये जो नुमाइंदे यहाँ आए थे, जेरेड कुशनर, जेसन ग्रीनब्लट और जो उनके यहाँ पर शफीर हैं डेविड फ्रीडमन, उन तीनों ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हुए कहा है कि वो इसराइल के हिफाजत में वो हर तरह का कदम उठा सकते हैं। इस तरह का बयान वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया है।
यरूशलम से ये थे सहाफी हरिंदर मिश्रा। और अब सियासत से हटकर एक खबर जो अहम भी है, सऊदी अरब की तारीख में 24 जून को इस हवाले से याद रखा जाएगा कि आज वहां औरतों ने पहली बार गाड़ी चलाई। आज से पहले तक ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जहां औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी। माजी में कई औरतों को गाड़ी चलाने की कोशिश में कैद भी किया गया। तहम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 के तहत गुज़श्ता बरस सितंबर में औरतों को गाड़ी चलाने का हक दिए जाने का ऐलान किया, और आज पहली मर्तबा बगैर किसी खौफ के बाज औरतों ने अपना यह हक इस्तेमाल किया। तफसील हुमैरा कंवल की इस रिपोर्ट में, जो एक सौती झलक से शुरू होती है।
ये बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं असल में बाहर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाऊंगी। शायद ये दूसरों के लिए बहुत सादा हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में ये एक अलामत है। इसका मतलब ये है कि औरतें अब असल में फैसला कर सकेंगी। उन्हें तालीम के, काम के और बाहर निकलने और ट्रेनिंग के मौाक मिल सकेंगे। अब उन्हें मर्दों पर इन्हसार नहीं करना पड़ेगा। ये तासुरात किंग सऊद यूनिवर्सिटी के शोबा सोशियोलॉजी से मुंसलिक डॉक्टर फोजिया अलबगर के हैं, जो उन खवातीन में शामिल थी जिन्होंने 28 बरस पहले खलीज की जंग के दौरान इसलिए अपनी गाड़ियां सड़कों पर लाई थीं ताकि उन्हें अपने घरों में मर्दों की गैर मौजूदगी की वजह से बाहर आने जाने में मुश्किल ना हो, लेकिन उनकी ये कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गई थीं। आज ये पाबंदी ख़त्म हो गई है और ये पहला दिन है जब सऊदी अरब की सड़कों पर गाड़ी चलाने वाली खवातीन गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, ना ही उन्हें ये खदशा है कि उन्हें सजा मिलेगी या सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। शनिचर और इतवार की दरमियानी शब 12 बजते ही सऊदी अरब की शाहराओं पर जश्न का समा दिखाई दे रहा था। ड्राइविंग पर आयद पाबंदी, जो कि किसी तौर पर न शरई कवानीन और न ही मुल्क के ट्रैफिक के कवानीन में दर्ज थी, को ख़त्म किया गया। खवातीन दीगर खवातीन अपने शोहर, वालिद या अहले खाना के साथ बाहर निकली। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर उन्होंने अपनी तस्वीर और वीडियोस अपलोड की और सऊदी हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन दूसरी जानिब समाजी राब्तों की ही वेबसाइट्स पर, जहां सऊदी अरब के अंदर और बाहर मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे हैं, वहीं गुज़िश्ता महीने ही ड्राइविंग के हक के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करने वाली गिरफ्तार समाजी कारकुनान की रिहाई के मुतालबात भी किए जा रहे हैं। سن 2011 میں الخبر میں گاڑی چلانے کے جرم میں قید ہونے والی منال الشریف وہ سماجی کارکن ہیں جنہوں نے ان گرفتار سماجی کارکنان کی رہائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے سرپرست یا محرم کی ضرورت کو لازم قرار دیے جانے کے خلاف بھی ایک مہم شروع کر دی ہے۔ بی بی سی سے گفتگو میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مشرق وسطی میں ڈائریکٹر سما حدید نے بتایا کہ ابھی تک باوجود کوششوں کے ان خواتین تک رسائی کی اجازت نہیں مل سکی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد خود کو اصلاح پسند کہتے ہیں لیکن انہوں نے سماجی کارکنان کو گرفتار کروایا ہے۔
ہم ان خواتین کے بارے میں درست طور پر نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں۔ ہم حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کارکنان کو فوری طور پر بغیر کسی شرط کے رہا کریں۔ حکام نے انہیں ان کی پرامن سماجی خدمات کی وجہ سے نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت خوف کی فضا ہے جہاں لوگ اپنی صورتحال کے بارے میں بتانے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ بہت سی کارکنان خاموشی کو ترجیح دے رہی ہیں اور یہ بہت تشویشناک ہے۔
خیال رہے کہ سعودی خواتین کو بغیر محرم کے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت، تفریح کے لیے گھر کے بجائے کھیل کے میدان میں جانے اور سینما گھروں میں جانے کی اجازت تو مل گئی ہے، تاہم وہ اب بھی نہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہیں، نہ بیرون ملک جا سکتی ہیں اور نہ ہی شادی یا طلاق کا حق رکھتی ہیں۔ حمیرہ کنول، بی بی سی، اسلام آباد۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اور اب کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار سے۔
روس میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں آج 3 میچ شیڈیول ہیں۔ گروپ جی کے میچ میں انگلینڈ نے پینما کو 1 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کے سکور میں ہیری کین کی شاندار ہیٹرک بھی شامل ہے۔ جبکہ گروپ ایچ میں جاپان کا مقابلہ سینیگال اور پولینڈ کولمبیا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچز میں جرمنی نے سویڈن کو 2-1 سے شکست سے دوچار کیا۔ میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 2-1 جبکہ بیلجیم نے تیونس کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے زیر کیا۔ ادھر فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا نے روس میں جاری ورلڈ کپ کے دوران سویٹزرلینڈ کے 2 کھلاڑیوں یاکا اور شکیری کے گول کرنے کے بعد جشن منانے کے انداز کے متعلق انکوائری شروع کر دی ہے۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے جمعے کے روز سربیا کے خلاف میچ میں گولز کیے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 2 سر والے عقاب کا نشان بنایا جو کہ البانیا کے پرچم کا حصہ ہے۔ مینچسٹر میں کھیلے جانے والے 5ویں ایک روزہ کرکٹ میچ میں انگلینڈ آسٹریلیا کے مدے مقابل ہے۔ ادھر برج ٹاؤن میں جاری تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا آغاز ویسٹ انڈیز سری لنکا کے خلاف 132 رن سے کرے گا۔ ہالینڈ میں جاری ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج ہونے والے مقابلوں کے پہلے میچ میں انڈیا نے ارجنٹینا کو 2-1 سے شکست دے دی۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا، جبکہ ابتدائی میچ میں انڈیا نے پاکستان کو 4-0 سے ہرا دیا تھا۔ لندن میں ہونے والے فیفا ٹری چیمپئن شپ کے فائنل میں سابق عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ اور کروشیا کے ٹینس کھلاڑی مارن چیلچ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جوکووچ نے فرانس کے جیرمی شارڈی کو جبکہ چیلچ نے آسٹریلیا کے نک کیریوس کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ پاکستان کی قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اس کے رہنماؤں اور انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل آنے کو ہے۔ یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
ترکی میں صدر اور اراکین پارلیمان کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. انتخابات میں طیب اردغان کو حزب مخالف کے محرم انجے سے سخت مقابلے کا سامنا ہے. سعودی عرب میں خواتین پر کئی دہائیوں سے عائد ڈرائیونگ کی پابندی عملی طور پر ختم ہو گئی ہے، جبکہ حکومت سے ایک ماہ قبل گرفتار ہونے والی سماجی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. یورپی یونین کے رکن ممالک کے 16 سربراہان غیر قانونی پناہ گزینوں کے مسائل کے حوالے سے آج برسلز میں ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. امریکہ نے جنوب مغربی شام میں باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر صدر بشار الاسد کی فوج نے ان پر حملہ کیا تو وہ امریکی فوج سے امداد کی توقع نہ رکھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تنازع کو حل کرنے کے منصوبے پر فلسطینی سالس سائبر کات نے کہا ہے کہ جیرڈ کشنر سالسی کروانے کے بجائے رائے مسلط کر رہے ہیں.
یہ تھی نازج ظفر. پاکستان کی قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی کا کہنا ہے کہ چونکہ پارٹی بلوچستان میں آزادی کے نام پر لڑی جانے والی جنگ کے خلاف ہے، اس لیے صوبے میں اس کے رہنماؤں اور انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر راسل خان بزنجو نے اس پریس کانفرنس کے دوران آئندہ انتخابات کے حوالے سے 32 صفحات پر مشتمل پارٹی کا منشور پیش کیا. تام سوال جواب کے دوران انہوں نے بعض دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، جن میں بلوچستان میں نگراں حکومت کے قیام کا معاملہ بھی شامل تھا. انہوں نے اس پر الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہاں کی نگراں سیٹ اپ کو قبل از انتخاب داندلی قرار دیا.
جب مشرف کے زمانے میں یہاں جو کچھ کیا گیا اس دفعہ اس سے بدتر کیا گیا ہے، اسی لیے یہاں پہ تو پری پیڈ رگنگ ہو چکی ہے، یہاں جو داندلی ہے وہ ہو چکی ہے.
اس موقع پر انہوں نے گزشتہ روز آواران میں پارٹی کے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر امیدوار کے قافلے پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا نیشنل پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
ہمارے کینڈیڈیٹس پہ حملہ کر رہے ہیں. اور آپ تھوڑا غور سے دیکھیں، کسی اور پہ حملہ نہیں ہو رہا، کسی اور جماعت پہ حملہ نہیں ہو رہا. الیکشن میں، پچھلے الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں پہ حملے ہوئے جو نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے.
ان کا کہنا تھا کہ اب تک ایسے حملوں میں پارٹی کے 50 سے زائد رہنما اور کارکن مارے گئے ہیں. آصل خان بزنجو نے کہا کہ پارٹی کے رہنماؤں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ آزادی کی نام نہاد جنگ کے خلاف ہے.
آزادی کے نام پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، نیشنل پارٹی کلیتاً اس کی مخالف رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس جنگ سے بلوچ قوم کو نقصان ہو رہا ہے.
نیشنل پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایسے حملوں کی وجہ سے پارٹی اپنی سیاسی جدوجہد اور موقف سے دستبردار نہیں ہوگی.
وہ جتنے حملے کریں نہ ہم اپنی سیاست بند کریں گے، نہ ہم الیکشن سے ہٹیں گے، نہ ہم پاکستان کے بنیادی اساسے بھی ہٹنے کو تیار نہیں.
اگرچہ نیشنل پارٹی کے سربراہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسے حملوں کا ہدف نیشنل پارٹی ہے، لیکن حالیہ انتخابی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد ضلع کیچ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک امیدوار کے قافلے پر حملے کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے ایک امیدوار کے گھر کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. ضلع کیچ اور آواران میں ان حملوں کی تال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم گزشتہ روز ضلع نصیر آباد کے علاقے منجوشوری میں بم حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن گارڈز نے تسلیم کی ہے. تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ایک انتخابی امیدوار کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے برعکس پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے کا ہدف پولیس کی گاڑی تھی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس بھرے پورے پاکستان میں کون ایک شخص ہے جس کا بس نہیں چلتا کہ اس کی میز پہ 24 ہتھوڑے کی جگہ الادین کا چراغ ہو جسے رگڑ کے وہ تمام 22 کروڑ چہروں پہ آنن فانن خوشیاں بکھیر دے، تو بس ایک ہی نام لبوں پہ آتا ہے، ثاقب نثار، ثاقب نثار. ورنہ کون اس تپتے موسم میں نہ ہفتہ دیکھے نہ اتوار، اور کام کام اور صرف کام کے فرمان قائد اعظم کے لیے خود کو وقف کر دے. آج اس شہر میں، کل اس گوٹھ میں، صبح صبح اس اسپتال کا معائنہ، دوپہر کو فلاں سیشن کورٹ میں مصروف سماعت جونیئر جج سے کیمرہ گیر باز پرس، اور ساتھ ہی ساتھ اتنے سارے مقدمات کی اسلام آباد اور چاروں صوبائی رجسٹریوں میں بنفس نفیس سماعت. یا اللہ مائی لارڈ سوتے کب ہیں اور جاگتے کب ہیں؟ مائی لارڈ صرف فرشناس و بالائے مصلحت ہی نہیں بلکہ ایسے جرأت مند منصف ہیں جو ظلم و لاقانونیت کے بیل کو سینگوں سے پکڑنا جانتا ہے۔ یہی دیکھیے کہ سنیچر کو جب اندرون سندھ کی عدالتوں، اسپتالوں اور شاہراہوں کے معائنے کے دوران ایک جگہ جبرن غائب افراد کے چند لواحقین نے انصاف کی دہائی دی تو مائی لارڈ نے سندھ کے آئی جی پولیس، ڈائریکٹر رینجرز اور آئی بی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ذمہ داروں کو اگلے دن حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مجھے جانے کیوں پہلی بار امید ہو چلی تھی کہ جو کام جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا لاپتہ افراد کی بازیابی کا کمیشن مکمل نہیں کر پایا، جن حساس اہلکاروں نے اس معاملے پہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو برسوں گول گول گھمایا، آج ان کا کوئی عذر یا ہچر مچر مائی لارڈ کے روبرو کام نہ آویں گے۔ آج قومی ضمیر پہ بھاری پتھر جیسا یہ انسانی مسئلہ حل ہو کے ہی رہے گا۔ مگر لاپتہ افراد کے گنوار وارثوں نے بنا بنایا کام اپنے ہی ہاتھوں بگاڑ ڈالا، حالانکہ چیف جسٹس انہی بے صبروں کی سنوائی کے لیے اتوار کو کراچی میں عدالت لگا رہے تھے، اور مائی لارڈ نے کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے عدالت کے باہر جمع لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ایک ایک نمائندے کو بھی اندر آنے کی اجازت دی، مگر ناشکروں نے اندر آ کے تمیز تہذیب سے بیٹھنے کی بجائے شور شرابہ رونا پیٹنا ڈال دیا۔ ایک دیدہ دلیر عورت نے تو عدالتی روسٹرم زور زور سے کوٹ دیا، چنانچہ چیف جسٹس کو تھوڑی دیر کے لیے چیمبر میں جانا پڑا۔ مگر مائی لارڈ جتنے سخت گیر منصف ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ آپ نے کچھ دیر بعد پھر سماعت شروع کی اور روسٹرم کو زور زور سے پیٹنے والی عورت کو محض سرزنش کی کہ اگر تم مرد ہوتی تو تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل جانا پڑتا، مگر تم غیر مشروط معافی مانگو اور آرام سے بیٹھو۔ چنانچہ اس عورت نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اس کشیدہ فضا میں مائی لارڈ نے متعلقہ حکام کو لاپتہ افراد کی جلد از جلد بازیابی کے لیے ضروری احکامات دیے اور سماعت برخاست ہو گئی۔ اب کچھ حاسد کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسی ہدایات تو کئی سابق چیف جسٹس جاری کر چکے، مسئلہ تو جوں کا توں ہے۔ ان بدخواہوں کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر آج لاپتہ افراد کے بے صبرے اور عدالتی ادب آداب سے آری ورثہ اسی شائستگی کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود رہتے جس شائستگی کا مظاہرہ طلب کردہ حساس اداروں کے اہلکاروں نے کیا، تو دل کہتا ہے کہ مائی لارڈ یہ تاریخی حکم ضرور جاری کرتے کہ چاہے زمین کھودو یا آسمان، مجھے ان لاپتہ لوگوں کو اگلی سماعت میں اپنے سامنے دیکھنا ہے۔ مگر اس عورت نے عدالتی روسٹرم پیٹ کے ماحول ہی بدل دیا، جانے وہ کسی لاپتہ کی ماں تھی کہ بہن کے کسی تخریبی گروہ کی بھیجی گئی گماشتہ۔ کاش یہ عورت جذباتی ڈرامہ نہ کرتی تو آج ہم سب لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ مائی لارڈ کے ہاتھوں جامع انداز میں نمٹتا دیکھ لیتے۔ ہارون رشید کے روبرو ایک عورت پیش ہوئی جس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اس عورت نے تمام درباری وقار بالائے طاق رکھتے ہوئے چیخ چیخ کے اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ وزیر نے کہا، گستاخ عورت ہوش میں آ، تو خلیفۃ المسلمین کے روبرو ہے۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو روکتے ہوئے کہا، یہ گستاخ نہیں، اسے بولنے دو، سچ نے اس کی آواز بلند کر دی ہے۔ توبہ توبہ، ایک سیدھا سادہ کالم لکھتے لکھتے یہ میرے ذہن میں کیا الٹی سیدھی حکایتیں آنے لگی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے اور مائی لارڈ کا اقبال بلند ہو۔
وسعت اللہ خان کی بات سے بات کے بعد سنتے ہیں، آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
زہا، یہ دبئی سے آیا ہوا خط پچھلی بار بھی رہ گیا تھا، آج اسے ضرور پڑھ دیجئے پلیز۔
تو چلیے اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈیرہ دبئی سے ایس ایچ ملک لکھتے ہیں، آج قلم ہاتھ میں لے کر کاغذ پر جھکا تو برسوں پہلے کا زمانہ یاد آ گیا، جب ہفتے میں دو تین بار کسی کو خط روانہ کیا کرتے تھے۔ اب تو کمپیوٹر نے ہماری زندگی پر یوں قبضہ کر لیا ہے گویا ہم اس کے قرض دار ہوں۔ نئی نسل کا تو یہ حال ہے کہ اردو کی دو سطریں کاغذ پر لکھنی پڑ جائیں تو ان کی جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے تختی اور سلیٹ کا جاتا جاتا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ لکھائی کی جو مشق پرائمری جماعتوں میں ہو جاتی تھی وہ ساری عمر کام آتی تھی۔ بہرحال ذکر تو آپ کے پروگراموں کا کرنا چاہتا تھا لیکن خیالات بھٹک گئے۔
یہ بھٹکے ہوئے خیالات نہیں ہیں ملک صاحب، آپ ایک پوری نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ جو آپ نے بدخطی کی بات کی ہے تو گویا ہماری بھی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے، کیونکہ ہمیں ایسی ایسی جناتی لکھائی میں خطوط موصول ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے لیے کسی سلیمانی اسم اعظم کی ضرورت پڑتی ہے۔
معلوم نہیں ہمارے کچھ سامعین اپنی طبیعت کی ساری تیزی تراری مکتوب نگاری کے وقت ہی کیوں دکھاتے ہیں، ذرا آرام اور اطمینان سے خط لکھیں تو ان کے صرف 5-7 منٹ فالتو خرچ ہوں گے، لیکن ہمارے وہ 5-7 گھنٹے بچ جائیں گے جو لکھائی کا معما حل کرنے پہ ضائع ہو جاتے ہیں۔
بہرحال مزید کیا لکھتے ہیں ملک صاحب؟
لکھتے ہیں غیر جانبدار تجزیے اور غیر جذباتی انداز کی رپورٹنگ کے لیے آپ کا ادارہ آج بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ کمپیوٹر نے یہ سہولت تو مہیا کر دی ہے کہ شام 8 بجے فرصت نہ ملے تو رات گئے یا اگلی صبح آپ کے پروگرام سنے جا سکتے ہیں۔ آپ کے اکثر سامعین شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی نشریات میں لہروں کا شور بہت بڑھ گیا ہے، آخر یہ لوگ ٹرانزسٹر کی بجائے کمپیوٹر کیوں نہیں استعمال کرتے؟
دیکھیے، جو لوگ ہماری نشریات شارٹ ویو یا میڈیم ویو پہ سنتے تھے اب وہ ہمارے بلٹن ایف ایم پہ سننے لگے ہیں، اگلے مرحلے میں شاید وہ کمپیوٹر بھی استعمال کرنے لگے۔
اصل میں کمپیوٹر ابھی ہمارے لیے ریڈیو جیسا گھریلو آئٹم نہیں بنا۔ جن گھروں میں اسکول جانے والی عمر کے بچے ہیں وہاں تو والدین کو پیٹ کاٹ کر بھی کمپیوٹر خریدنا ہی پڑتا ہے، لیکن جن گھروں میں چھوٹی عمر کے بچے نہیں ہیں وہاں کمپیوٹر کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
وقت کے ساتھ قدم ملا کے چلنا پڑتا ہے ملک صاحب، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔
ایس ایچ ملک کو شاید اس بات کا پورا احساس ہے کیونکہ ان کا خط اس شعر پر ختم ہوتا ہے۔ یارو ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا۔
بہت خوب ملک صاحب، آئندہ بھی یاد فرماتے رہیے گا۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ گوٹ کھاڑک سے ظفر علی کھوسا اور جعفر علی کھوسا لکھتے ہیں، تھر پارکر میں زندگی کتنی مشکل ہے اور پینے کے پانی سے لے کر روزگار کے محدود مواقع تک بے شمار مسائل ہیں جن کا ذکر میڈیا میں اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا ذکر بہت کم سنا گیا ہے اور وہ ہے جنگلی حیات کے تحفظ کا مسئلہ۔ خرگوش اور ہرن کے ساتھ ساتھ یہاں تیتر، مور اور تلور کا شکار بڑی بے دردی سے کیا جاتا ہے۔
ہاں، یہ کھوسا صاحبان بہت مدت سے نایاب جنگلی جانوروں اور پرندوں کے غیر قانونی شکار کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور اگرچہ حکام نے ان کی تنبیہات پہ کبھی کان نہیں دھرا، لیکن خوشی کی بات ہے کہ ظفر علی کھوسا اور جعفر علی کھوسا نے ہمت نہیں ہاری اور میڈیا کے ذریعے مسلسل اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے آ رہے ہیں۔ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد۔
یہ اگلا خط ہے راجہ خوشحال کا آزاد کشمیر سے، اور یہ بھی ایک شعر سے شروع ہوتا ہے،
لیکن یہ شعر چونکہ بے وزن ہے اس لیے نہ ہی پڑھیے تو بہتر ہے، خامخواہ خوش مذاق قارئین کی دل آزاری ہوگی۔
اچھا، خط تو پڑھ سکتی ہوں نا؟
ہاں خط ضرور پڑھیے۔
راجہ صاحب لکھتے ہیں، شاید میں آپ کا سب سے پرانا سامع ہوں کیونکہ میں 40 سال سے اردو سروس سن رہا ہوں۔
سب سے پرانا سامع ہونے کا دعویٰ تو نہ کیجیے راجہ صاحب، کیونکہ ہمارے سننے والوں میں تو ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہندوستانی سروس کے دنوں سے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں۔
اور جو سامعین نہ جانتے ہوں انہیں ہم بتا دیں کہ 1949 میں ہماری ہندوستانی سروس دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ہندی سروس اور اردو سروس۔ گویا ہمارے سامعین میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو نصف صدی سے ہمارے پروگرام سنتے آ رہے ہیں۔
بلکہ ایک صاحب نے تو ہمیں یہ بتا کے حیران کر دیا کہ وہ ذوالفقار بخاری اور بلراج سہنی کے زمانے سے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں۔
بہرحال پرانے سامعین ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں اور ہم تہے دل سے ان کی قدر کرتے ہیں۔
تو پھر اس نیلے لفافے پہ بھی ذرا قدر کی نگاہ ڈالیے، کیونکہ یہ بھی کسی پرانے سامع کا خط لگتا ہے۔
ہاں واقعی، یہ خط ہے ڈیرا جعفری لیاقت پور سے۔ اللہ وسائے شاکر لکھتے ہیں، میں 1971 سے آپ کا مستقل سامع ہوں۔ اچھا عارف، آپ نے خط پڑھے بغیر کیسے بھانپ لیا کہ یہ نیلا لفافہ کسی بہت پرانے سامع نے ارسال کیا ہے؟
بات یہ ہے زہا کہ میں 28 برس سے خطوں کے جواب دے رہا ہوں، اور سامعین کی اداؤں کا ایسا شناسا ہو چکا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر.
واہ, تو آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا. اللہ وسایا صاحب لکھتے ہیں, 47 سال پہلے جب میں نے اپنا اولین خط ارسال کیا تو جواب میں رضا علی آبدی نے مجھے بی بی سی اردو سروس کے سارے عملے کا ایک گروپ فوٹو بھیجا. لیکن آج کل آپ اپنے سامعین کو کبھی اپنی تصویریں ارسال نہیں کرتے.
اللہ وسایا صاحب, ہماری آوازیں سن کے جو فرضی تصویر آپ نے ہماری اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے نا, بس اسی کو قائم رہنے دیجئے, کیونکہ ہماری صورتیں آپ کے تصور کی نقاشی سے بہتر تو نہیں ہو سکتی.
ہمارے سامنے لکھتے ہیں, 24 گھنٹوں میں آپ سے صرف ایک بار ملاقات ہوتی ہے, وہ ایک گھنٹہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہوتا ہے. اسے فلمی گپ شپ یا خود اپنے پروگراموں کی تشہیر پر ضائع کرنے کی بجائے حالات حاضرہ پر صرف کیا کیجیے.
حضور, پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ صرف ایک بار نہیں بلکہ 4 بار ہم سے ملاقات کرتے ہیں, یعنی ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں.
جی ہاں, کیونکہ ہم 10-10 منٹ کے 3 نیوز بلٹنز بھی تو پیش کرتے ہیں ہر روز.
اور دوسری بات یہ ہے اللہ وسایا شاکر صاحب کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ ہمارا بہت مقبول پروگرام ہے. اسی طرح فیفی ہارون کی فنکاروں سے گفتگو کو بھی بڑے ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے.
رہے ہمارے پروموشنلز, تو وہ ہماری تشہیر کے لیے نہیں بلکہ سامعین کو اپنی نشریات سے باخبر رکھنے کے لیے نشر کیے جاتے ہیں.
اچھا زہر, تھوڑا سا وقت بچا ہے تو ان خطوط پہ بھی ایک نگاہ ڈال لی جائے جن میں محمد جان رند نے مکسی شاخ سے لکھا ہے کہ سیر بین کی پرانی شناختی دن بحال کیجئے اور سینئر نشرکاروں کے انٹرویو بھی جاری کیجئے.
گوٹ کھمرو سے محمد ابراہیم راچڑ نے 5 برس کے بعد ہمیں خط لکھا ہے اور فرمائش کی ہے کہ سامعین کو ڈاک کے ذریعے پروگرام گائیڈز بھیجنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہونا چاہیے.
اچھا, میاں چنو سے لیاقت علی طاہر نے ہمارے حالات حاضرہ کے پروگراموں کو بہت پسند کیا ہے اور ہماری صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے.
بہت بہت شکریہ لیاقت صاحب. سامعین, آپ بھی ہم سے خط کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیں تو پتہ نوٹ کر لیجیے, بی بی سی اردو سروس, پی او باکس 3101, اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف بخار کو اجازت دیجیے.
اپنے تبصروں اور قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ رکھیے خط لکھ کر. سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج اتوار ہے اور اتوار کو آپ سنتے ہیں کسی اہم شخصیت سے گفتگو, اور آج کی معروف شخصیت ہیں پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان. ماہرہ خان کی نئی فلم نے پاکستان میں باکس آفس پر عید منائی تو ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے اپنی نوعیت کا ایک خصوصی انٹرویو کر ڈالا. آج اس انٹرویو کا پہلا حصہ آپ کو سنوائیں گے جس کا آغاز فیفی ہارون نے اس سوال سے کیا, کیا ماہرہ کو 7 دن میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟
آج دیکھیو نیلی, میٹھا خربوزہ اور حسین مرد بھائی بڑی مشکلوں سے ملتا ہے.
خربوزہ میٹھا ہو یا پھیکا, چھری ہمیشہ لڑکی کے ہی ہاتھ میں ہوتی
ہے.
ماہرہ خان, کراچی میں اور میں لندن میں یہی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم دو الگ شہروں میں ہوتے ہیں مگر بات چیت جو ہے وہ پھر بھی نزدیک. اٹ ساؤنڈز کلوز.
اٹ ساؤنڈڈ کلوز فرام دی فرسٹ ٹائم ایکچولی وی اسپوک.
ہاں,
یا دیٹس مائی ریکلیکشن آف یو, یور وائس.
نہیں تو آپ کی بھی تو آواز ہے نا ماشاءاللہ اچھی خاصی.
اب یہ نہیں پتا لیکن آپ کی ضرور ہے. اور پھر and then of course we met over chat, which was actually the best thing that happened.
جو دوستی چاٹ پہ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی گہری دوستی ہوتی ہے, گول گپے کی طرح ہوتی ہے.
بالکل,
نائس اینڈ لائک گراؤنڈیڈ اینڈ
کرسپی. گول گپا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ہم بس مکس چاٹ
رکھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو ماہرہ, حالانکہ ہم اتنے سارے انٹرویوز کر چکے ہیں مگر اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے گفتگو نہیں کی ہے.
جی بالکل, بہت ساری.
سب سے نئی چیز جو آپ کی فلم ہے 7 دن محبت ان, پچھلی فلم سے بہت فرق فلم ہے کیونکہ ورنہ بہت ہی ہیوی فلم تھی آپ کے لیے, اور اب 7 دن محبت ان اتنی لائٹ فلم ہے کہ غبارے کی طرح.
اشارہ میرا سمجھے دو آ جا,
اللہ کرے کہ یہ غبارے کی طرح سور کرے.
بہت کنونشنل فلم لگتی ہے, کمرشل فلم لگتی ہے. کچھ اس میں ہے الگ یا وہی ایک کمرشل ایکسپیکٹیشنز ہونے چاہیے؟
دیکھیے الگ کیا بناتا ہے ایک چیز کو, سٹوری, رائٹ. باقی تو
سٹوری یا ٹریٹمنٹ,
سٹوری اور ٹریٹمنٹ, ایگزیکٹلی ایگزیکیوشن. سو مینو فرجاد جو ہیں وہ انڈی فلم میکرز میں ان کو کہوں گی ہیں, یو نو, اینڈ دے میک ویری گریٹی فلمز اینڈ گریٹی سنیما. جب دے کم ٹوگیدر ود اے اسکرپٹ دیٹ از بن ریٹن بائی فصیح بھاری, تو وہ بڑا ایک مزے کا ایک کمبینیشن بنتا ہے, کلیبوریشن ہوتا ہے. بیکاز سوچیں
وہ ایک تمہارا ڈائلاگ ہے نا, وہ اس پہ بہت ہنسی تھی میں, سردی میں کمبل ایسی کچھ چیز تھی.
اوف اللہ, یو نو آئی کانٹ سے اٹ.
سردی میں کمبل کی طرح.
کاش تجھے سردی میں لگے محبت کی ٹھنڈ اور تو تڑپ کے مانگے مجھے کمبل کی طرح.
اس طرح سے تمہارا, یو نو, یور وائس گوز اپ.
او نائس, اچھا وہ اسی ٹون میں بولا ہے.
ہاں اسی ٹون میں.
کاش تجھے محبت میں لگے سردی کی ٹھنڈ, تو واہ گرمی کی ٹھنڈ یا سردی کی ٹھنڈ. آئی کانٹ سے دیٹ ڈائیلاگ اگین. ہاں مجھے وائس اوور کرتے ہوئے بھی نا شرم آ رہی تھی, اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی. سو یو سی آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ان دس جنرا ایٹ آل. میرا دل چاہتا ہے کہ آئے ڈائلگ اور میں ان کو پھر میں ان کے ساتھ جو کروں, یو نو وہ. بٹ ایکچولی اس میں بھی مجھے
بیٹری سالا میں شرم نہیں آئی نا.
بیٹری سالا
کیونکہ وہ شاہ رخ کے ساتھ تھا, بیٹری سالا ٹھیک تھا. اس میں تو صرف کمبل کی بھی پرابلم ہو رہی ہے. ہر چیز میں شاہ رخ جو ہے نمبر ون ہوتا ہے آپ کے لیے.
میں نے یہ کہا نہیں, اور دیکھیں یہ کس طرح لے آئی. اور آئی ہوپ دیٹ ون ڈے یو انٹرویو شاہ رخ سو دیٹ ہی ٹیلز یو ہاؤ شائی ایکچولی آئی واز.
میں نے انٹرویو کیا ہے شاہ رخ کو, مگر آپ کے بارے میں بات نہیں کی تھی. بہت پہلے کی بات ہے, دو دفعہ انٹرویو کیا.
اب آپ, آئی ہوپ کہ اب آپ کریں.
ہاں بس میں شاہ رخ خان کو انٹرویو کروں, بس یہی ہے. بس ماہرہ کی بات کرنی ہے, ویسے آپ سے
کرنی تو چاہیے کیونکہ آپ پاکستانی ہیں. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیسا لگا,
کیسا لگا, کیسی لگی,
کیسی لگی,
کیسی لگی.
ادروائز مجھے اتنا مزہ آیا یہ ڈائلاگس کرتے ہوئے. چھوٹے چھوٹے ڈائلاگس بھی مزے کے مجھے لگتے تھے. جب وہ اپنی خالہ کو کہتی ہے, خالہ تم میرا بڑا دل دکھاتی ہو ایمان سے, مجھے اس میں بھی مزہ آتا تھا بہت. سو آئی انجوائڈ مائی سیلف تھرلی. بٹ اف یو آسک می وٹ از مائی ٹائپ آف وٹ آئی انجوائے دا موسٹ, آئی تھنک آئی ایم ٹرولی میڈ فار لائک ڈرامیٹک ڈراما اینڈ رومانس, یو نو.
ماہرہ خان پورا ڈرامہ ہے, ہے نا.
ہاں پورا
پورا کا پورا ڈرامہ. میں نے میرا سیٹی سے بھی کہا تھا بہت عجیب سا ٹائٹل ہے
بھائی. اس ٹائٹل کے لیے میں بہت لڑی ہوں,
لڑی ہوں فور اور اگینسٹ.
اگینسٹ آئی واز ویری, آئی ڈونٹ نو, پتا نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے ٹائٹل, نہیں 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 نہیں. اور کافی عرصے تک ایک ورکنگ ٹائٹل تھا یہ, یو نو. اور میں اس کو نہیں کہتی تھی سات دن محبت ان. لائک اف سم ون آسکڈ می, آپ کو شاید یاد ہوگا جب آپ سے بھی بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا اب کیا ہے نیکسٹ, تو میں کہتی تھی انٹائٹلڈ مینو پر جا.
انٹائٹلڈ مینو پر جا.
سو بالکل مجھے بھی یہی لگا تھا کہ نہیں یہ نہیں ورک کرتا, بٹ دا میجورٹی واز فار اٹ. اوبویسلی اب جب کہ ٹائٹل ہو گیا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ سات دن میں محبت کرنی ہے ٹیپو کو.
ٹیپو کو تو سات دن میں محبت کرنی ہے. ماہرہ کو اگر سات دن میں محبت کرنی پڑے, ہو سکتی ہے؟
اب یہ نہیں پتا, سات دن میں تو نہیں,
مطلب کم عرصے میں. سات دن تو خیر بہت ہی کم ہوتا ہے نا. کم عرصے میں محبت, وہ والی محبت جو لوگ کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ.
آئی تھنک یو کین فیل اے کنیکٹ ایٹ فرسٹ سائٹ, یو نو. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ, آئی مین اٹس اے ریئلی اسٹرینج تھنگ, اینڈ دیٹس وٹ دے سے دیٹ لو از اے کیمیکل ریئیکشن. سائنس میں یہ پروو بھی ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور جب آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں یا ان سے ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں.
ہاں جیسے جب میں نے جارج کلونی کو دیکھا تھا, مجھے بھی ایسا ہی ہوا تھا. ہاں
جب میں نے بھی, ہاں بالکل بالکل, میرے ساتھ بھی ایسا ایک دفعہ ہوا ہے. ہاں
اچھا,
مگر جی بالکل.
اب آپ یہ بتائیں گی نہیں کہ کس کے ساتھ؟
نہیں میں بتاؤں گی, بہت بورنگ.
اچھا ہوا تھا اس طرح؟
آف کورس ہوا تھا.
کس کے ساتھ؟
پہلی دفعہ جب ٹی وی پہ دیکھا شاہ رخ خان کو تب یہ ہوا, پہلی دفعہ ریئل لائف میں دیکھا میں نے کہیں.
ماہرہ یہ تو مطلب وہی شاہ رخ خان والا قصہ جو پھر لیتی ہے نا, مطلب ہر چیز کا جواب شاہ رخ خان ہوتا ہے نا.
یو نو آئی یوز ہم آل دی ٹائم بیکاز ہی از بیکم سچ این ایزی اسکیپ فور می
ہاں مطلب جو اصل جواب ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں بس شاہ رخ خان کہہ دو
نہیں اچھا اصل جواب اگر میں سچ بولوں تو مجھے بہت عرصہ پہلے آئی فیلٹ دس لو ایٹ فرسٹ سائٹ لیکن آئی تھنک آئی ہیو فیلٹ بہت ریئرلی دس کنیکشن ایٹ فرسٹ سائٹ جہاں کسی دور کھڑے انسان سے جب آنکھیں ملتی ہیں نا سڈنلی یو فیل لائک آئی فیل سم تھنگ آئی ڈونٹ نو واٹ دس از اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیٹ پرسن اینڈ اٹس جسٹ آئی تھنک اٹس اے کنیکشن اٹس لائک آئی سیڈ اٹس لائک اے کیمیکل ریئیکشن یو نو
ہاں
سو اٹس نائس
آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا کوئی گانا تھا شاید
ہاں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے جینے کا سہارا ہو گیا
وہ والا
سو بٹ مجھے نہیں محبت جو ہوتی ہے نا آئی مین آئی تھنک وہ ایکچولی میں نہیں آئی کان جج ہو بھی سکتی ہے سات دن میں سات منٹوں میں اور کبھی کبھی سالوں سال آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یا گزر جاتے ہیں اور وہ ویسی محبت نہیں ہوتی اسٹرینج
پھر وہ ایک طرح سے یا تو ضرورت ہوتی ہے یا تو وہ عادت ہو جاتی ہے
بالکل یا وہ ضرورت ہوتی ہے یا عادت ہوتی ہے یا کنوینئنس ہوتی ہے یو نو بٹ دین اگین ہو از ٹو سے مجھے لگتا ہے جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو یہ محبت عشق اور سب یہ ختم ہو جاتا ہے پھر جب وہ چلا جاتا ہے اور یہ جو نشہ ہوتا ہے وہ جب چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بیکاز نشہ تو وقتی ہے اور تو یو نو یو گیٹ اے ہائی اینڈ دین یو کم بیک ڈاؤن ٹو ریئلٹی دین واٹ
جب نشہ اترتا ہے محبت کا بٹ وی یرن فار اٹ وہ جو ایک کوئک فکس ہوتا ہے نا جو پہلے پہلے جب محبت ہوتی ہے وہ جو بٹر فلائیز ان دا اسٹمک وہ جو ایک رومانس وہ جو اس کی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی یادگار قسم کی ہوتی ہے وہ ون یرنز فار اٹ اگین اینڈ اگین یہی ایک پرابلم ہو جاتی ہے نا شاید کہ آج کل کے زمانے میں اسی لیے محبت بار بار ہوتی ہے وہ والی جو ایک دفعہ ہو گئی محبت اس کے بعد کوئی محبت نہیں جو پرانی فلموں میں ہوتی تھی وہ چیز آج شاید کم ہو گئی
وہ اس لیے شاید کم ہو گئی ہے کیونکہ اتنا اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ یا تو بات کرتے رہتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہ فیلنگ تو چلی جائے گی نا اور پرانے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک لو ہیز چینجڈ you know that feeling it cannot change because jis tarah meri amma ko shayad kabhi kisi se pyar hua hoga usi tarah shayad mujhe hua hoga ya meri nani ko that hasn't changed mujhe nahi lagta ki mohabbat change hui hai ya love the concept of or not the concept just that feeling I don't think we love any differently it's just ke jaise aapne kaha ki ab jaldi se khatam ho jata hai kyun khatam hota hai jaldi se مجھے ایسا لگتا ہے اس لیے کیونکہ ون وی آر ویری ڈسٹریکٹڈ یو نو اب وہ ایک چیز نہیں ہے کہ آپ اتنے دن انتظار کریں گے اور لیٹر لکھیں گے اور پھر ایک فون آئے گا تو آپ بات کریں گے اب یو کانسٹنٹلی ان ٹچ سو آئی تھنک مے بی یو گیٹ بورڈ ایزلی آئی ایم ناٹ شور اٹ از یو نو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وجہ ہے ورنہ تو
محرم اگر آپ کو جب محبت ہوتی ہے تو بہت پیشنیٹلی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سات دن کی ہوتی ہے یا ستر سال کی ہوتی ہے ستر سال کی تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ہو سکتی مگر یہ ضرور ہے کہ پیشنیٹ آپ ہیں لگتا ہے مجھے مطلب آپ کافی چیزوں کے بارے میں پیشنیٹ ہیں ایموشنل ہیں پیشنیٹ ہیں سوچتی ہیں
جی
ہے
جی جی دیٹس ٹرو ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ کو محبت ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں جیسے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو ایک تو یہ کہ
روزہ لگ رہا ہے کیا
نہیں ازلان کا روزہ ہے بائی دی وے
ہاں یہ میں نے پڑھا آپ کے ٹویٹر پہ آج کہ آپ کے بیٹے کا روزہ ہے پہلا
اس رمضان ان کا پہلا ہے لیکن لاسٹ ٹائم ہی کیپٹ اے فیو بٹ کمنگ بیک یو آر رائٹ میں ہوں ایموشنل اور پیشنیٹ بھی ہوں اور مگر محبت آسانی سے نہیں ہوتی مجھے میری ساری دوستیں کہتی ہیں کہ یہ کیا عجیب بات ہے یو ورک وتھ سچ ہینڈسم مین اینڈ یو نو دیر آر مین ہو لائک یو اینڈ بٹ واٹ از رانگ وتھ یو اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں سوچ کے محبت کرتی ہوں بالکل بھی نہیں اللہ کرتا کہ میں سوچ کے کرتی مگر
نہیں آپ سوچ کے کرتی نہیں ہیں سوچ میں پڑ جاتی ہیں
سوچ میں پڑ ضرور جاتی ہوں سو ونس آئی تھنک آئی لائک سمبڈی اور آئی ہیو فالن ان لو اور واٹ ایور آئی تھنک دین مجھے کمٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے
کیونکہ اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں نا اتنے اچھے خوبصورت
ہر چیز سچ سچ بتا دیتی ہوں
ہاں تو اچھی بات ہے نا مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو کیونکہ میں پکڑی جاتی ہوں
ہاں یہ بھی ہے
جھوٹ بولے کوا کاٹے کالے کوے سے ڈریو میں مائی
ماہرہ خان کی باتیں آپ نے سنی. سیربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزن لینن اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
ترکی میں صدر اور اراکین پارلیمان کے انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. سعودی عرب میں خواتین پر کئی دہائیوں سے عائد ڈرائیونگ کی پابندی عملی طور پر ختم ہو گئی ہے, جبکہ حکومت سے ایک ماہ قبل گرفتار ہونے والی سماجی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. یورپی یونین کے رکن ممالک کے 16 سربراہان غیر قانونی پناہ گزینوں کے مسائل کے حوالے سے آج برسلز میں ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. امریکہ نے جنوب مغربی شام میں باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر صدر بشار الاسد کی فوج نے ان پر حملہ کیا تو وہ امریکی فوج سے امداد کی توقع نہ رکھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تنازع کو حل کرنے کے منصوبے پر فلسطینی ثالث سائے برکات نے کہا ہے کہ جیرڈ کشنر ثالثی کروانے کے بجائے اپنی رائے مسلط کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.